الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ بنایا. انسان کے جسم اس کے کچھ الگ تقاضے ہوتے ہیں, اس کو بھوک لگتی ہے, اس کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو سونے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے اپنے ضروریات ہیں, اس کے اپنے تقاضے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے تقاضے بھی مختلف ہیں. اور انسان کی روح یہ ایک الگ اینٹیٹی ہے, ایک الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنائی, ایک الگ ہی مخلوق ہے. یہ روح اللہ تعالیٰ نے عالم الارواح کے اندر بنائی, اور عالم الارواح کے اندر ہی اس کا مستقل ایک مقام ہے. عالم الارواح کے بارے میں اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے دو مقامات ہیں اس کے اندر. ایک مقام جو ہے وہ علیین کہلاتا ہے اور دوسرا مقام سجین کہلاتا ہے. علیین کے اندر جو نیک روحیں ہیں وہ موجود ہیں, نیکوں کی روحیں, اور سجین کے اندر فاسقین, فاجرین اور کافروں کی روحیں موجود ہیں. جب انسان اس دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر, باپ کے نطفے سے انسان کا جسم بننا شروع ہوتا ہے, تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 40 دن کے بعد ایک فرشتہ آ کر کے روح اس کے بطن کے اندر پھونکتا ہے, تب اس کے اندر جان آتی ہے اور پھر وہ ایک انسان بنتا ہے, جسم اور روح کا مجموعہ بنتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر جو اس کو غذا ملتی ہے اس کا گندا خون, اس خون سے اس جسم کی نشو نما ہوتی ہے, پرورش پاتا ہے, یہ بڑا ہوتا ہے, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل آتا ہے. یہ جو جسم ہوتا ہے یہ جسم روح کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس دنیا کے اندر یہ ایک محدود وقت گزارتا ہے. اس محدود وقت کے اندر روح کی نشو نما ہوتی ہے یا اس کو جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں, تو روح جو ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے اور اس کو جنت کے مقامات عطا ہوتے ہیں. جب اس دنیا کی موت آتی ہے تو فرشتے آ کر کے اس روح کو بدن کے اندر سے کھینچتے ہیں, نکال لیتے ہیں, اور پھر اس کو لے کر کے اوپر جاتے ہیں, آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں. جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھے الفاظ فرماتے ہیں, فرشتے اس کو اچھے انداز میں لے کر کے جاتے ہیں, اور جو کافر فاسق فاجر کی روح ہوتی ہے اس کو فرشتے برے انداز میں لے کر کے اوپر پہنچتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو برے الفاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. لیکن ان دونوں روحوں کو پھر واپس پلٹا دیا جاتا ہے, چاہے مومن کی روح ہو چاہے کافر کی روح ہو, اس کو اس دنیا کی طرف واپس پلٹا دیا جاتا ہے, اور پھر وہ انسان کے جسم کے اندر واپس ڈال دی جاتی ہے, اور اس کا مقام جو ہوتا ہے وہ قبر ہوتا ہے. قبر کے اندر مومن کی روح کو ثواب مل رہا ہوتا ہے, اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں, وہ آرام اور سکون کے ساتھ قیامت کے دن کا انتظار کرتا ہے, اور فاسق فاجر کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے اور قبر کا عذاب اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر سوال یہ کیا کہ روح کہاں پر ہے اصل میں, یہ مقام علیین کے اندر ہے, سجین کے اندر ہے, یا یہ قبر کے اندر ہے؟ تو اس کا پھر ہمارے مشائخ نے جواب دیا, اور اس کا سب سے تفصیلی جواب حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر بیان فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو روح ہے دراصل اس کے دو شکلیں ہیں. ایک ہے اس کی اصل اور ایک ہے اس کا سایہ یا اس کا عکس. جو اس کی اصل ہے نا, یہ اصل تو عالم الارواح کے اندر ہی رہتی ہے یا علیین سجین کے اندر ہی رہتی ہے. جو انسان کے جسم کے اندر روح پھونکی جاتی ہے یہ اصل روح نہیں ہوتی ہے, یہ دراصل اس روح کا عکس ہوتا ہے, سایہ ہوتا ہے. تو جسم کے اندر جو روح آتی ہے یہ دراصل یہ انسان کا نفس ہوتا ہے, نفس انسانی یا نفس روح جس کو کہتے ہیں. اور جو روح روح ہے یا روح مجرد یا جو اصل روح ہے یہ وہیں رہتی ہے, یہ وہاں سے نیچے نہیں آتی. تو اس کا عکس جو ہے وہ ہمارے جسم میں ہوتا ہے, اور یہ عکس ہی جو ہے جب تک جسم کے اندر رہتا ہے تو اس وقت تک زندگی رہتی ہے, جب اس کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر موت آ جاتی ہے, اور جب اس کو پھر آسمان سے واپس پلٹا کر کے اس جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو پھر اس کی قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو جس طریقے سے اصل کا اپنی سائے کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے کہ جیسے اصل کے اندر معاملہ ہو رہا ہو اسی طرح سے سائے بھی ہلتا ہے, اسی طریقے سے سائے کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے, تو اسی طریقے سے اس روح کا بھی جو ہے وہ اپنے اصل کے ساتھ ایک رشتہ مستقل کا رہتا ہے. ہمارے سلسلے کے اندر جو لطائف کا ذکر بتایا جاتا ہے, اس ذکر کا طریقہ کیا کہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے انسان اس نیت کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے جس لطیفے کے اوپر انسان نے ذکر کرنا ہوتا ہے اس لطیفے کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور تصور یہ کرتے ہیں کہ میرے لطیفے سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے اور میں بیٹھا سن رہا ہوں. اور یہ ذکر جو ہے وہ تمام لطائف پہ کرنا ہوتا ہے. یہ لطائف دو قسم کے ہوتے ہیں, کل سات لطائف ہیں. ان میں سے پہلے پانچ لطائف یہ عالم الامر کے لطائف کہلاتے ہیں, اور باقی دو لطائف چھٹا اور ساتواں یہ نفس کے لطائف کہلاتے ہیں. لیکن ذکر کرنے کا طریقہ ان ساتوں کے اوپر ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آنے کی نیت کر لیتے ہیں اور پھر وہاں سے اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. جب صادق اس طرح سے اپنے اس لطیفے کی طرف فوکس کرتا ہے تو دراصل وہ ایک تعلق جو ہے اس لطیفے کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ان سم وے شیپ اور فارم وہ اس لطیفے کو گویا کہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا کہ اللہ اللہ کی آواز سننے کی نیت کرنا, تو اس نیت کرنے کا مقصد دراصل اپنی توجہ کو اس لطیفے کے اوپر مرکوز کرنا ہے, ورنہ آواز جو ہے وہ آتی واتی نہیں ہے, نکل رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں آتی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اپنے کانوں سے دراصل اس آواز کو سن نہیں سکتے. جیسا کہ ہم سننے کی تعریف سمجھتے ہیں کہ کانوں کے اندر کوئی آواز داخل ہو تو ہمیں سنائی دے گی, لیکن یہ والی آواز تو ہمارے ان کانوں کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ کان جو ہے وہ جسمانی کان ہے, آواز روحانی آواز ہے, تو روحانی آواز جسمانی کانوں کے اندر نہیں آ سکتی ہے. تو پھر اس نیت کرنے کا فائدہ کیا ہے, مقصد کیا ہے اس نیت کرنے کا؟ اس کا مقصد جو ہے نا وہ توجہ لطیفے کے اوپر مرکوز کرنا ہے, اس لیے کہ جب بھی آپ کسی باریک آواز کو سننے کی کوشش کریں گے کسی ایک خاص ڈائریکشن سے, تو اس کے لیے آپ کو اس ڈائریکشن کے اندر اپنی توجہ کو فل فوکس کرنا پڑے گا. جب تک آپ فلی فوکس نہیں کریں گے اور ڈسٹریکشنز کو ریموو نہیں کریں گے اس وقت تک وہ آواز آ نہیں سکتی. تو جو بھی شخص اس نیت کے ساتھ بیٹھے گا نا کہ مجھے تو یہ آواز سننی ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس فوکس کو بنانے کی کوشش کرے گا اور مقصد اس کو حاصل ہو جائے گا, کیونکہ مقصد جو ہے وہ فوکس کو بنانا ہے. اس فوکس کو جب صادق بناتا ہے تو شروع میں تو اس کو مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے اس کو مجاہدہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ کام کاج سے فارغ ہو کر کے بیٹھنا یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے کہ اپنے کام کاج کو، ضروریات کو، عادتوں کو چھوڑ کر کے، سب کچھ چھوڑ کر فارغ ہو کر کے انسان بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ کرے، اس کے بعد کسی کام کے بارے میں نہ سوچ رہا ہو، نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہو، نہ کسی کو انسٹرکشن دے رہا ہو، کچھ بھی نہ کر رہا ہو، یہ آسان کام نہیں ہے۔ مصروف انسان کے لیے اس طرح سے بیٹھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ابتدا کے اندر تو سب سے بڑا مجاہدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بٹھانا ہی ہوتا ہے۔ پھر جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو مجاہدے کا اگلا مرحلہ کیا آتا ہے، وہ یہ کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کو بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، زمین پہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو خصوصاً ابتدا کے اندر تو زمین پر ہی بیٹھنا ہوتا ہے، جیسے کہ مراقبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو نیکسٹ مجاہدہ اس کا ہوتا ہے جسمانی تکلیف سے اپنے آپ کو گزارنا، جو کہ بیٹھنے سے اس کے ہوتی ہے، تو اس کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس تکلیف کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ تو شروع کے اندر تو اس کے ذہن کے اندر دنیاوی خیالات تو کیا آئیں گے، سب سے زیادہ تو اس کے اپنے درد کا خیال آ رہا ہوتا ہے، اپنے پیر کے درد کا، اپنی کمر کے درد کا، اپنی گردن کے درد کا، تو یہ خیالات ہی اس کے ذہن کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک آبسٹیکل ہوتا ہے جس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا آبسٹیکل یہ ہوتا ہے کہ جب بٹھا لیتا ہے، دردوں کے خیالات سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، تو اب اس کو دنیا کے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس نے کیا کام کیا تھا، دفتر میں کیا کیا، گھر کے اندر کیا کیا، کیا ہو رہا ہے، معاملات کیسے چل رہے ہیں، کہاں سے کوئی تکلیف، کہاں سے کوئی پریشانی، کسی کا ایشو، کسی کا ایشو، تو اس قسم کے خیالات آتے ہیں۔ تو ان خیالات سے اس کو اپنے آپ کو ہٹانا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے خیالات اس فوکس کے راستے کے اندر رکاوٹ ہوتے ہیں۔ تو خیالات سے اپنے ذہن کو نکالنا، ہٹانا، یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی درجہ آتا ہے کہ جس کے اندر کہ دنیا کے خیالات تو نہیں آتے لیکن دین کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ اب اس لیول تک پہنچ پہنچ کر کے نا انسان کی زندگی کے اندر اچھی ایک تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ دیندار بن جاتا ہے۔ تو دنیا کے خیالات آنے اس کو کم ہو جاتے ہیں، دین کے خیالات اس کو آتے ہیں، تو یہ ایک اچھی تبدیلی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ دین کے بارے میں خیالات آئیں کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے، اب مجھے پڑھائی کرنی ہے، یا اب مجھے مسجد جانا ہے، اب مجھے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی کہفظ کرنا ہے۔ اینی خیال، ہر خیال سے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ تو دینی خیالات کو بھی ذہن سے نکالنا، کیونکہ مقصد جو ہے وہ فوکس بنانا ہے، اور فوکس بنانے کے لیے ہر خیال ایک ڈسٹریکشن ہے۔ بیسیکلی فوکس بنانے کا مطلب یہ کہ اپنے ذہن کو ویکیوم کر لینا، بالکل خالی و ذہن ہو کر کے بیٹھنا، صرف ایک خیال ہو اور وہ خیال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت میرے ذہن، میرے دل میں آ رہی ہے، میرے لطیفے میں آ رہی ہے، اور میرے لطیفے سے اللہ 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 کی آواز نکل رہی ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بھی خیال نہ ہو، کیونکہ یہ تو مقصود ہے کہ اس اللہ کی آواز کی طرف یا لطیفے کی طرف توجہ کرنی ہے۔ جب سالک کی توجہ بنا لیتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر اس کا جو لطیفہ ہے وہ گویا کہ جاری ہونا شروع ہوتا ہے، وہ زندہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر یہ جو لطیفہ ہے اس لطیفے سے اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لطیفے کے بارے میں مشائخ نے فرمایا کہ یہ گویا کہ ایک پنجرے کی مانند ہے جس کے اندر ایک پرندہ بند ہوتا ہے۔ تو پرندہ شروع میں اگر سو رہا ہو تو کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہوتی پنجرے کے اندر، لیکن اگر آپ پرندے کو جگا دیں اور پھر کوئی اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کرے یا کوئی اس کو اپنی طرف اٹیک کرنے کی کوشش کرے، تو پرندہ جو ہے وہ پھڑ پھڑاتا ہے، اور جب وہ پھڑ پھڑاتا ہے نا تو پھر پورا کا پورا پنجرا ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب سالک اپنے لطیفے کی طرف توجہ مرکوز کر لیتا ہے نا، اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ لطیفہ بھی گویا کہ زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ ہو کر کے یہ اپنے اس مدعے کے اندر، اس پنجرے کے اندر پھڑ پھڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے پھڑ پھڑانے ہی کی وجہ سے اس مقام پر جا کر کے سالک کو اس لطیفے کے اندر ایک ارتعاش محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک وائبریشن محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دھڑکن نہیں، دھڑکن وائبریشن نہیں ہوتی، دھڑکن میں اور وائبریشن کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہ جو حرکت ہے یہ دھڑکن والی حرکت نہیں ہوتی، یہ وائبریشن والی حرکت ہوتی ہے. تو یہ اپنے لطیفے کے اندر، اپنے مضغے کے اندر پھڑانا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ اس پنجرے سے آزاد ہو جاتا ہے، کہ پنجرے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور یہ اس میں سے آزاد ہو جاتا ہے. جب یہ آزاد ہوتا ہے نا، اس وقت یہ اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے، بھاگتا ہے اپنے اصل کی طرف. کل شیئن یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو اس کی اصل کدھر ہے؟ اس کی اصل جو ہے وہ عالم الارواح کے اندر ہے. تو یہ اس اصل کی طرف پرواز کرتی ہے. اس پرواز کے لیے مشائخ نے ایک لفظ کوائن کیا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا اس کو سمجھانے کے لیے، کہ یہ سیر ہے. سیر کا مطلب سفر کرنا یا ٹریول کرنا. تو یہ کہلاتا ہے سیر الی اللہ، اور اس کے لیے عروج کا لفظ بھی استعمال کیا، کیونکہ اس طرف عروج کرتا ہے عرش کی ڈائریکشن میں. بیکاز عالم الارواح جو ہے وہ عرش کے قریب ہے، متصل ہے وہاں سے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے. یہ جنت بھی اسی مقام پر ہے، سدرۃ المنتہا اس کے اوپر ہے، اور یہ جو علیین ہے وہ بھی اس کے ہی قریب کی ایک لوکیشن ہے. تو یہ اس طرف لوٹتا ہے، اس طرف پرواز کرتا ہے، اس طرف سیر کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سیر الی اللہ، اللہ کی ڈائریکشن میں سیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی عرش پر ہیں. تو سیر الی اللہ کرتا ہے، اور ایونچولی یہ اپنے لطیفے، اپنے اصل سے جا کر کے واصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے اپنے اصل سے جا کر کے. یعنی اس کی جو روح وہاں پر موجود ہے، اس کا جو یہ والا لطیفہ ہے، اس لطیفے میں جا کر کے یہ مرج ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وہیں پر کچھ عرصہ قیام کرتا ہے. اس قیام کرنے والا جو عرصہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں سیر فی اللہ، یعنی اللہ تعالی کی قرب کے اندر سیر. اللہ تعالی کی ذات میں سیر نہیں، اللہ تعالی کے قرب میں سیر. تو اس کو سیر فی اللہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو فنا بھی کہتے ہیں. تو یہ دو ٹرمینالوجیز چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، ایک ہے سیر والی ٹرمینالوجی جو کہ اسی چیز کو ڈسکرائب کر رہی ہے، اور دوسری ٹرمینالوجی ہے عروج اور فنا والی ٹرمینالوجی. عروج کیا اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد فنا کے مقام کے اوپر پہنچا. اب وہاں پر کچھ عرصہ رہنے کے بعد یہ اللہ کے حکم سے واپس آتا ہے، وہاں سے واپس اپنی جو نقل ہے یا اپنا جو سائے والی فارم ہے انسان کے جسم کے اندر، وہاں پر واپس آتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیر من اللہ، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ تعالی کے قرب سے واپسی والے جو سیر ہے، تو سیر من اللہ بھی کہتے ہیں. اور دوسری والی جو ٹرمینالوجی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اس ٹرمینالوجی میں اس کو نزول کہتے ہیں، کیونکہ یہ اوپر سے نیچے نازل ہو رہی ہوتی ہے، نزول کہتے ہیں. اور نزول ہونے کے بعد جب سیر من اللہ ہو کر کے یہ واپس پہنچ جاتا ہے، تو اب یہ اپنے اوریجنل مقام کے اوپر واپس ہے. اب یہاں پر یہ رہ کر کے واپس اپنی زندگی کے اندر لوٹ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیر فی الاشیاء، اس دنیا کی جو اشیاء ہیں، اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اس کے اندر اب اس کی سیر واپس شروع ہو جاتی ہے. تو سیر فی الاشیاء کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی، اور دوسری سائملٹینیس جو چل رہا ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں بقا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ چار سٹیپس ہوئے، سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، اور پھر سیر فی الاشیاء. یعنی ایک آدمی گویا کہ ایسے چل رہا ہے، عام زندگی گزار رہا ہے، جس کے اندر یہ ساری کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں. پھر وہ جب کثرت ذکر شروع کرتا ہے، مراقبہ کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کا سیر الی اللہ شروع ہوتا ہے، پھر سیر فی اللہ، پھر سیر من اللہ. اب اس کا جو سفر آگے چل رہا ہے نا، یہ سیر فی الاشیاء والا سفر ہے. تو عام سیر چلی، جو کہ بغیر ان سب کانسیپٹس کے ہے، عروج ہوا، فنا حاصل ہوئی، نزول ہوا، اور اب بقا. اب یہ جو سفر پہلے چل رہا تھا اور اب جو سفر چل رہا ہے، اس کے درمیان ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں ہوتا. فرق کیا ہوتا ہے کہ اس سفر میں اور اس سفر میں یہ جو اوپر کا ایک لوپ بنا ہے نا، صرف اس کا فرق ہوتا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ جو بقا کی حالت میں انسان رہتا ہے نا، اس بقا کی حالت کے اندر اور اس سے پہلے جو اس کا سفر چل رہا تھا، اس کے اندر ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن باطنی طور پر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ باطنی فرق جو ہوتا ہے نا، یہ باہر سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ اسی کو معلوم ہوتا ہے اور اس کے پروردگار کو معلوم ہوتا ہے. اب چونکہ یہ اوپر سے ہو کے آ چکا ہوتا ہے نا، اب اس کے دل کی توجہ ہمیشہ اوپر رہتی ہے، کیونکہ یہ اوپر کے نظارے، اوپر کی کیفیات دیکھ کر کے آ چکا ہوتا ہے، ایکسپیرینس کر کے آ چکا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک ایسٹرونوٹ ہے فار ایگزامپل، ایک ایسٹرونوٹ جو ہے وہ اسپیس سے ہو کر کے واپس آ گیا. اب جب وہ اس دنیا کے اندر رہ رہے تو اس میں اور دوسرے انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس نے کوئی کھانا پینا اسپیس کا نہیں شروع کر دیا، اس نے کوئی مختلف طریقے سے سانس لینی نہیں شروع کر دی، اس نے بیوی بچوں کے تعلقات کے اندر کوئی نیا انداز اختیار کرنا نہیں شروع کر دیا، جیسے پہلے رہ رہا تھا ویسے ہی رہ رہا ہے. لیکن اس میں اور ایک دوسرے انسان کے درمیان بہت فرق ہے. دوسرے انسان نے اسپیس کو ایکسپیرینس نہیں کیا، اس نے جا کر کے وہ ساری چیزیں نہیں دیکھی، لیکن اس نے دیکھی ہیں. اب اس کی توجہ جو ہے وہ، کیونکہ ایسا سفر ہے جو کہ دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، بہت ہی مختلف قسم کی ایک چیز تھی، اس کا دھیان جو ہے نا وہ ہمیشہ اس ایک سفر کی طرف رہے گا، جبکہ دوسرے شخص کا دھیان اس طرف نہیں رہے گا. دوسرا شخص جو ہے وہ بھی اسی طرح سے زندگی گزار رہے، لیکن دھیان اس کو نصیب نہیں ہے. تو دراصل یہ جو دھیان ہے نا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا، یہ اسی شخص کو نصیب ہوتا ہے جس نے کہ یہ سیور اربعہ والا راستہ طے کیا ہوا ہوتا ہے. جب وہ یہ طے کر لیتا ہے نا، اب اس کا دھیان اللہ تعالیٰ سے کٹ نہیں سکتا. وہ ایک ایسا سفر کر کے آ چکا ہے، ایسی چیزیں ایکسپیرینس کر کے آ چکا ہے کہ اب اس کو یہ چیز کبھی بھی نہیں بھولتی. اسی کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے نا، وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا نہیں پاتا. جس کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر ایسے شخص کو آپ 1000 سال کی عمر بھی دے دینا اور اس سے کہیں کہ تم اللہ کو بھول کر کے دکھاؤ، تو وہ چاہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھول سکتا. کیا مطلب اللہ کو نہیں بھول سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی توجہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، ہر معاملے میں یہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے ہی منسوب کر رہا ہوتا ہے. جو اس کے اوپر احوال آ رہے ہوتے ہیں، اچھے احوال آئیں یا برے احوال آئیں، یہ ہر حال کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہوتا ہے. اس کو ہر وقت یاد رہتا ہے کہ میرے پاس، میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، یہ میرے پروردگار کی مرضی سے ہو رہا ہے. ایسا شخص جو ہے نا، وہ علم اور ارادے سے پھر گناہ نہیں کر سکتا. اگر وہ کرتا کر بھی لے بتقاضۂ بشریت، کسی خاص انسٹنٹینیس جس کو کہتے ہیں، کوئی عمل اس سے ہو جائے، غصہ آ جائے اور غصے کے اندر وہ کسی حد سے باہر نکل جائے، آگے بڑھ جائے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا والا معاملہ ہو جائے کہ جس کے اندر وہ اپنے جسمانی تقاضوں کی وجہ سے کوئی گناہ کر پائے، کر لے، انسٹنٹینیسلی کر لے، پھر بھی اس کو امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اس کا لوٹ جاتا ہے اور ایسا شخص فوراً توبہ کر لیتا ہے. توبہ کر کے پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. تو دراصل یہ وہ مقصود ہے کہ جو ہم سب نے حاصل کرنا ہے، یہ ہمارا گول ہے. یہ جو ہم ذکر مراقبے کرتے ہیں نا، اس ذکر مراقبے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان سیور اربا کو طے کر لیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رشتہ بن جائے جو کہ پھر حالات و واقعات کی وجہ سے خراب نہ ہونے پائے. پھر ایسا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر کیا اتار چڑھاؤ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کون زیادہ طاقتور ہے، کس کے پاس کیا موجود ہے، کس کے پاس کیا موجود نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا. یہ مروب نہیں ہوتا دنیا کے واقعات سے، یہ مروب نہیں ہوتا دنیا والوں کی طاقتوں سے، دنیا والوں کے جو ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا، اس کے ساتھ اسلام میں کوئی چیز نہیں حیثیت رکھتی ہے. یہ شخص جو ہے نا، اس کی نظر ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کا اللہ کے ساتھ ایسا گمان بن جاتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. اب اس کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے نا، یہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے، مصلے کے اوپر بیٹھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے. لیکن اس کا معاملہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ہر چیز کے بارے میں دعا بھی نہیں کرتا، کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ جی مجھے یہ کر دیں وہ کر دیں اور یہ کر دیں. یہ اس کی دعا بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہر چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہر وقت دعا نہیں کر رہا ہوتا کہ جب ایسے کر دے. یعنی اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے، جو لوگ اصول فقہ پڑھتے ہیں، تھوڑا دین کے علوم جنہوں نے حاصل کیے ہیں، تو ان کو اس ٹرم سے واسطہ پڑا ہوگا. یہ دو ٹرمز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مطلق، ایک ہوتی ہے مقید. مطلق کہتے ہیں ان ریسٹرکٹڈ، اوپن، اور مقید کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے ساتھ ریسٹرکٹ کر دیں کسی بات کو. تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمومی دعا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ مطلق دعا ہوتی ہے. اے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرما دے، اے اللہ تعالیٰ ہدایت والا معاملہ فرما دے. اس کو پھر مقید نہیں کرتا کہ جی اس چیز کو ایسے نہیں اے اللہ ایسے کر دے، ایسے نہیں ایسے کر دے. یعنی اپنی طرف سے شرائط نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسے ہو جائے تو اے اللہ تو اس کو ایسے کر دے. کبھی کبھار ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہمیشہ کہ کہیں معاملہ ہو جائے، کبھی وہ مقید بات بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ مقید بات بھی اتنی مخصوص حالات کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا اس کی اس مقید بات کو بھی پورا کر دیتا ہے. لیکن چونکہ وہ مانگتا بہت کم ہے نا، مقید شکل کے اندر وہ بہت کم مانگتا ہے، تو جو شخص جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی رضا کو بھی کچھ معاملات کے اندر پورا کر دیتے ہیں. کہ چلو تم اگر ہر وقت میری رضا میں راضی ہو تو کبھی میں تمہاری رضا کو بھی پوری کر دوں گا. تو ایسے شخص کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. جو باہر کے احوال چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے احوال ہوں، چاہے وہ دفتر کے احوال ہوں، چاہے گھر خاندان کے احوال ہوں، تو اس کے لیے ہر حال میں سکون ہی رہتا ہے، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی ہوتا ہے. لیکن اس کو یہ جو نعمت ملتی ہے نا، یہ نعمت جو ہے اس کو ان مجاہدوں کے عوض میں ملتی ہے جو کہ اس نے کیے ہوتے ہیں. ذکر کرنے کے اندر جو اس نے مجاہدے کیے ہوتے ہیں، مشائخ کی بات مان کر کے جو اس نے اپنے کام کیے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی کیا ہوتا ہے آسان الفاظ کے اندر، یہ کہ اس نے دراصل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے سے نا پھر اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، پھر یہ پریشان نہیں ہوتا ہر چھوٹی موٹی چیز کے اوپر. لیکن یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ باطنی کیفیات ہوتی ہیں، یہ ظاہری طور پر بہت نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ظاہری طور پر یہ شخص جو ہوتا ہے وہ اسباب کو اختیار کر کے ہی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اب اس کو فنا فی الاشیاء نصیب ہوئی ہے. فنا فی الاشیاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ اشیاء کو استعمال کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نا اس کی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بقا والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہی باقی باللہ ہوتے ہیں دراصل. اب اس کے اندر تھوڑی سی اور بھی ایک لطیف پوائنٹ مشائخ نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا فنا کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ ابھی فنا سے بقا کی طرف لوٹے نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، چونکہ وہ ابھی اوپری فوق کے اندر ہی ان کی زندگی گزر رہی ہے، تو فوق کے اندر رہتے ہوئے نا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اشیاء سے کٹ ہی جاتے ہیں. دنیا کی زندگی، دنیا کے معاملات، اشیاء والا معاملہ، ان سے وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی وہ اوپر ہی ہیں، وہ بھی سیر فی اللہ کی حالت کے اندر ہے، فنا کی حالت کے اندر ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ اسی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ پھر اشیاء کی طرف ہوتی ہی نہیں ہے. اور ان کی نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے، کیونکہ رہ رہے ہیں نا عند اللہ، قریب قرب میں رہ رہے ہیں بہت. تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کثرت کے ساتھ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ کرامتوں والا معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ کرامتیں جو ہیں نا وہ بیسیکلی اس دنیا کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، ضابطے ہیں، ان سے ہٹ کر کے جو معاملہ ہوتا ہے اسی کو کرامت کہتے ہیں. تو چونکہ وہ اس دنیا کے اندر تو ہیں ہی نہیں روحانی طور پر، تو وہ تو اوپر ہی ہیں، اوپری کی زندگی کے اندر وہ رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ خرق عادات والے معاملات بہت ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ ان کے اس سرٹن سٹیٹ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں ہو رہے ہوتے کہ یہ بہت زیادہ مقبول ہو چکے ہیں یا یہ بہت زیادہ افضلیت والا معاملہ پا چکے ہیں. افضلیت والا معاملہ دراصل بقا کے بعد ملتا ہے، جب واپس آ جاتے ہیں نا اور اس دنیا کی زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں اور ظاہری طور پر اس دنیا ہی کے سارے قواعد کے اندر اپنے آپ کو محصور کر کے رہتے ہیں، لیکن باطنی طور پر وہ فنا کی حالت میں ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ گویا کہ ایسا ہے کہ ظاہری طور پر بھی فنا کی حالت میں اور باطنی طور پر بھی فنا کی حالت میں. تو ان کے ساتھ پھر وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں اور اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے مشائخ نے یہ نقطہ بھی لکھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے نا وہ تو بقا کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی مرید جو ہوتا ہے وہ اس وقت فنا کی حالت میں ہوتا ہے. تو شیخ سے کرامات ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن مرید سے کرامات ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. پھر حضرت نے جو بیانات فرمائے اس کے اوپر زامبیا کے جو خصوصی اعتکاف کے اندر، وہ اس کے اندر یہ واقعات بیان فرمائے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے حبیب اجمی، تو ان کے اوپر یہ والی کیفیت ذرا لمبی ہو گئی. تو حبیب اجمی صاحب جو ہیں وہ ان سے تو کرامات صادر ہو رہی ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس دنیا کے تقاضوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. تو ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جیسے ایک جگہ پر دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو ادھر سے حبیب اجمی کا گزر ہو گیا. پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو میں کشتی کا انتظار کر رہا ہوں، کشتی آئے گی تو پھر میں بیٹھ کر کے دریا کے دوسرے کنارے جاؤں گا. تو تھوڑی دیر میں انتظار کرتے رہے وہ ساتھ کھڑے ہو کر کے، تو کہنے لگے اچھا حضرت میں تو چلتا ہوں. وہ گئے سمندر کے پانی کے اوپر، انہوں نے چلنا شروع کر دیا اور دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں کھڑے ہو کر کے کشتی کا انتظار کر رہے ہیں. تو اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کلیئرلی ان سے زیادہ افضل ہیں، اور حبیب اجمی جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ نیچے ہیں، لیکن یہ اسباب کے انتظار میں ہے کہ کشتی آئے گی تو میں دریا عبور کروں گا، اور انہوں نے دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا اور عبور کر کے چلے گئے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ افضل ہو گئے. البتہ کچھ ایسے ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جو افضل شیخ ہوتا ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت کرامت عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کی خاص وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے دعوت و ارشاد کے کام کے اندر اسسٹنس کے طور پہ ان کو عطا کی جاتی ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فنا کے اندر پھنس گئے ہیں اور وہاں سے وہ بقا کے اندر واپس نہیں لوٹ رہے ہیں، بلکہ وہ بقا کے حالت کے اندر واپس لوٹ چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خاص کام کے اندر اسسٹنس کی وجہ سے، حالات کے تقاضے کی وجہ سے یہ معاملہ فرما دیتے ہیں. اب آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے یا سمجھ لیں کہ اس کی ضرورت کے مطابق بھی ہوتا ہے. جتنا بندے کو اپنے مربی کی ضرورت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. اس کی عام سی مثال ہم اس طرح دیکھ لیں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے کم سن، تو اس وقت وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہوتا ہے. تو جب اس کے پاس یہ فزیکل ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ پیر سے اپنے ضروریات کو پورا کر سکے، خود سے کما کے کھا سکے، خود سے جو ہے وہ اپنی نجاست کو بھی دور کر سکے، خود سے اپنے سارے کام کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو والدین عطا فرما دیا اور ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دی. اب اس کی جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کو خود نہیں کرنا پڑتا، اس کو صرف رونا پڑتا ہے، اور رونے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں. لیکن یہی بچہ جب تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کے اندر جان آ جاتی ہے، اس کو کام کاج کرنے کا سلیقہ مل جاتا ہے. اب وہی والدین اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, خود سے اٹھ کر کے پانی پیو, خود سے اٹھ کر کے کام کرو, اسکول بھی جاؤ, پڑھائی بھی کرو, یہ بھی کرو. والدین اس کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصے تک تو یہ والا معاملہ چلتا ہے, پھر اس کے بعد یہ بچہ اور بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, گریجویٹ ہو جاتا ہے, والدین پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب اس بچے کو سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں, اس کو خود ہی جو ہے وہ کمانا پڑتا ہے, خود ہی بازار سے جا کر کے شاپنگ کرنی ہوتی ہے, خود ہی پکانا بھی پڑتا ہے. اگر لڑکی ہے یا گھر کا کام کرنے والا بندہ ہے تو خود ہی اس کو پکانا بھی پڑتا ہے, اور خود ہی جو ہے وہ ساری کے ساری ضروریات کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ بندے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں نا, یا بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ خاص رعایت والا معاملہ فرماتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ میرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ یہ اپنے بلبوتے کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے, تو میں نے ہی ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, میں نے ہی ان کی حفاظت کرنی ہے, میں نے ہی جو ہے نا ان کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اوپر خصوصی ایک نظر ہوتی ہے, اور جب بندے خود تھوڑے بہت سیلف سفیشنٹ ہو جاتے ہیں, ان کے پاس خود کچھ جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے, خود کچھ طاقت ہو جاتی ہے, تو اس کی مناسبت سے یہ والی مدد بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہوتی تو ہے, اگر وہ نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر بھی ہوتی ہے, لیکن اس شکل میں نہیں ہوتی جس شکل میں کہ اس بالکل انفنسی کی حالت کے اندر تھی. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم سیرت مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ بدر کے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح سے کافروں سے ٹکروایا کہ ان کے پاس کوئی بھی مادی اسباب نہیں تھے, مادی اسباب سے ان کو محروم کر کے کافروں کے سامنے کھڑا کیا, حتیٰ کہ ان کے پاس جو تلواریں ہوتی تھیں وہ بالکل بھوکے ننگے نہیں تھے, بالکل ہی غریب نہیں تھے کہ ان کے پاس تلوار خریدنے کے پیسے نہ ہو, تھے ان کے پاس تلواریں, ہر بندے کے پاس تلوار ہوتی تھی, گھوڑے بھی ہوتے تھے, مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ ایک سسٹم پہلے سے چل رہا تھا, اور اتنا ان لوگوں کے پاس مال اسباب ہوتا تھا کہ وہ لوگ سو سو سال کی جنگیں کیا کرتے تھے. تو مدینہ منورہ کے انصار جو تھے وہ کوئی فارغ نہیں تھے ہر چیز سے, لیکن بدر کے مقام کے اوپر پہنچانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ وہ ان سارے اسباب کو گھروں میں چھوڑ کر کے بدر کے مقام پہ پہنچے. ان کے پاس تین تلواروں سے زیادہ تھی نہیں, اور آگے جو ہے وہ لوہے میں ڈوبا ہوا 1000 کا لشکر موجود تھا, جس کے پاس جو ہے وہ سارے کا سارا لڑنے کا بھی سامان تھا, حتیٰ کہ ان کے پاس تو انٹرٹینمنٹ کا بھی سامان تھا, وہ تو سب کچھ لے کر کے آئے ہوئے تھے. اس معاملے کے اندر جبکہ مسلمان بالکل کمزور ترین حالت میں تھے, اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ مدد آئی جو کہ اس کے بعد کبھی بھی نہیں آئی. پھر احد کے مقام کے اوپر جب مسلمان پہنچے ان کی تعداد بھی زیادہ ہو چکی تھی, اور مال اسباب لے کر کے وہ لڑنے کی نیت کے ساتھ پہنچے تھے, تیاری کے ساتھ پہنچے تھے, اگرچہ کہ کافر پھر بھی بہت زیادہ تھے اور یہ پھر بھی بہت کم تھے, 3 گنا سے زیادہ کافر تھے, لیکن یہ تیار ہو کے پہنچے تھے. تو جیسی مدد بدر میں آئی تھی نا ویسی مدد پھر احد میں نہیں تھی, اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی. خندق کے اندر پھر اور ہی قسم کے اسباب بنے, وہاں پر بھی تناسب بہت مختلف تھا لیکن مسلمان تیار تھے. پھر باقی آگے جا کر کے تو اور بھی معاملات مختلف ہونے شروع ہوئے. تو بالکل اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کا معاملہ جو ہے نا وہ پلٹ کر کے اسی حال میں پہنچ چکا ہے جس حال میں وہ بالکل ابتدائی حالت میں تھا. ابھی بھی معاملہ یہی ہے کہ اب مسلمانوں کے پاس تقریباً کچھ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ تناسب میں دیکھیں نا تو ان جنرل مسلمانوں کے پاس تو بہت ہی کم مال و اسباب ہے, اور ان میں سے بھی جو نیک متقی مسلمان ہیں ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے, یعنی بالکل خالی ہاتھ, بالکل بدر والا سما بنا ہوا ہے. اب اس حالت کے اندر مسلمانوں کا بس یہ کام ہے کہ ہم اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر فوکس کرنا سیکھ لیں. ہمیں کوئی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے 1-2 ہفتے پہلے آپ نے بات سنی بھی تھی کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں, جو چیزیں کر رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی کاروائی ڈالنے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. اصل میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر فوکس کرنا ہے. ہماری نظریں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اسباب سے ہٹ جائیں, اسباب سے ہٹ کر کے مسبب الاسباب کے اوپر جم جائیں. اگر ہماری نظریں مسبب الاسباب کے اوپر جم گئیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ will do the rest, اللہ تعالیٰ will take care of everything. جس طرح سے ایک چھوٹے بچے کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پوری کی پوری فرما دیتے ہیں, کیونکہ اس کی نظریں بھی جو ہے وہ ماں باپ کے اوپر جمی بھی ہوتی ہیں, روتا ہے ماں باپ کے اوپر, وہ اپنی نظروں کو جماتا ہے, اس کی ساری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بھی مومن بھی جو ہے وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں جما لے تو اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کی باطنی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیں گے. تو یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر ذکر کے ذریعے ہی سے انسان کی بقا بھی ہوگی اور ذکر کے ہی ذریعے سے اس کو دنیا کے اندر سکون بھی ملے گا, اس کی ضروریات بھی پوری ہوں گی. سو مچ سو کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جس کے اندر اس کی بھوک بھی ذکر سے ہی مٹے گی. یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جس کے اندر مسلمان سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کریں گے, تسبیح کریں گے, اور یہ ان کی جسمانی ضروریات کے لیے بھی پورا ہو جائے گا, صرف باطنی ضروریات کے لیے نہیں. تو کیسا کامل اس وقت اللہ تعالیٰ کے اوپر توجہ ہوگی, کیسا کامل معاملہ ہوگا. جبھی تو حدیث پاک کے اندر یہاں تک آ گیا کہ میری امت کی مثال جو ہے وہ بارش کے جیسے ہے کہ جس کا کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا حصہ زیادہ بہتر تھا کہ آخری والا حصہ زیادہ بہتر تھا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والا معاملہ جو ہے وہ تو کبھی بھی اتنا بہترین معاملہ نہیں ہو سکتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عجیب ہمارے لیے ایک ہم کمزوروں کی امید کے لیے گویا کہ ایک بات چھوڑ دی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم اس حال کے اندر جو ہے نا وہ ہم سے بھی آگے بڑھ جاؤ, ہم سے بھی سب زیادہ بہتر بن جاؤ. عجیب معاملہ ہے, پتہ نہیں کیا حالات ہونے والے ہیں. ایک اور عجیب بات اس حاجز کے دل میں آ رہی تھی جس کا بھی کوئی مشائق سے اور علماء سے, تو بس اس کو اپنی ذاتی طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء تو 124,000 آئے, ٹھیک ہے نا, ایک سے ایک انبیاء آئے, اور ان انبیاء کے اندر بھی اول العظم انبیاء بھی ایک سے ایک آئے. ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, نوح علیہ السلام بھی ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, لیکن آخری وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو پسند فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے یونیک نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر غور کریں تو آپ کی زندگی اور دوسروں کی زندگی میں بڑا فرق ہے. ایک تو یہ کہ جس اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام دوسرے اولو العظم انبیاء کو پیدا فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اس اصول کو بھی چینج کر دیا. کوئی باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوئے, نوح علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوئے, موسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آپ زندگی کو دیکھیں تو عجیب زندگی ہے, اسباب سے ہٹ کر کے. ان کے بارے میں مشائخ سے سنا کہ گویا کہ ڈول اور رسی لے کر کے اگر جا رہے ہیں تو کہیں دیکھا کہ بھئی ڈول اور رسی کے بغیر ہی کوئی پانی پی رہا ہے, تو انہوں نے ڈول کو بھی پھینک دیا, رسی کو بھی پھینک دی کہ نہیں اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر ہی. تو بالکل دنیاوی اسباب سے کٹ کر کے زندگی, حتیٰ کہ نکاح بھی نہیں کیا, شادی بھی نہیں کری, بالکل یہ ایک الگ ہی زندگی گزار رہے ہیں. تو آخری زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو چھوڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پسند فرمایا. پتہ نہیں اس کے اندر کیا حکمت ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ دور جس طرح سے آ رہا ہے ہمارے سامنے اس کے اندر حالات یہی نظر آ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر اسباب کی نفی ہم نہ کرنا چاہیں بھی نا تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی نفی کر دیں گے, یعنی اسباب ہم سے لے لیں گے. اب ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں رہے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں, اور کچھ ہے ہی نہیں. نہ مشرق سے کوئی مدد ملے گی, نہ مغرب سے کوئی مدد ملے گی, نہ شمال سے کوئی مدد ملے گی, اور جنوب میں تو ہے ہی پانی, وہاں سے تو کوئی مدد نہیں. اب لے دے کر کے اوپر ہی دیکھنا رہ گیا, تو اوپر ہی دیکھنا پڑ جائے گا کیونکہ اور کچھ ہے ہی نہیں وہاں ہاتھ میں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان مشکل حالات سے گزر کر کے اوپر دیکھیں، کیوں نہ ہم اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، جو ہمارے مشائخ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو ذکر کو یاد کریں. مراقبہ ایک ایسی اہم معمول ہے کہ اگر انسان اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق کر لینا تو اس کے ذریعے سے ہی اس کو وہ فنا نصیب ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ویسے ہی دنیا کے حالات اس کے آسان ہو جاتے ہیں، سہولت والی زندگی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پہلے ہی پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. بجائے اس کی کہ جب دجال کا وقت آئے گا پٹ 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 پٹا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، اس سے پہلے آسان نہیں ہے کہ جی ہم اپنی محنت سے تھوڑا توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معمولات کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.